الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود به محمد وآل محمد پروردگار عالم نے اپنے دین کے ابلاغ کے لیے جن افراد کا انتخاب کیا وہ دنیا کے مقدس ترین پاکیزہ ترین مخلص ترین افراد قرار پائے پروردگار عالم نے ان لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو اپنے اس ہدف سے عشق رکھتے ہوں اپنے اس ہدف سے اتنا زیادہ عشق رکھتے ہوں کہ اپنی ذات کو اس ہدف کی خاطر قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہوں وہ نہ صرف اپنے ہدف سے عشق رکھتے تھے بلکہ وہ انسانوں کی بھی عاشق تھے انسان چاہے ایک گناہگار کی صورت میں ان کے سامنے ظاہر ہوتا تھا انسان چاہے حتیٰ کافر کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا اس کافر انسان کے بھی اتنے پسند کرنے والے تھے کہ اس کو صاحب ایمان کرنا چاہتے تھے اس کے کفر سے ٹکراتے تھے لیکن اس کی ذات کو کہیں نہ کہیں فلاح تک پہنچانا چاہتے تھے لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے جن کے اوپر انہوں نے تبلیغ کی وہ ظاہراً فاسق و فاجر ہوتے تھے ظاہراً کافر ہوتے تھے لیکن انبیاء کی وسعت ہوتی تھی کہ وہ اپنے دل کے اوپر صبر کرتے تھے اور ان انسانوں کی فلاح کی خاطر ان کی بہتری کی خاطر انہیں اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچاتے تھے لہذا تمام انبیاء کے اندر سیاہ صدر بہت بڑی خاصیت تھی کہ ان کے دل وسیع ہوا کرتے تھے اور بہترین تعبیر ہمارے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آئی کہ جب انہوں نے ارشاد فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور یہ حجت خدا کی ایک داستان ہے کہ فرماتے ہیں رب اشرح لی صدری خدا میرے دل کو وسیع کر دے ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر دے تمام حجت خدا کے اندر یہی توسیع ہے کہ اللہ کی حجت جب زمین پر آتی ہے تو اسے ظلم کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ظالموں سے لڑنا ہوتا ہے اس ظلم سے لڑنے کے باوجود وہ ظالموں کو فلاح پہنچانا چاہتے ہیں یہی خاصیت کم و بیش ہمیں بھی اپنے اندر رکھنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت کے اندر ظلم کا مقابلہ کریں ظلم کا شکار ہو جانے والے لوگوں کا مقابلہ کریں تو ہمیں ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے ان کے ظلم سے لڑنا پڑے گا یہ صفت اگر ہمارے اندر سے آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے تبلیغ کا جذبہ بھی ہے ورنہ ظاہری طور پہ انسان کسی گناہگار کے اوپر کیوں تبلیغ کرے ظاہری طور پہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے سے دین پر مائل ہے جو دین پر مائل ہے اس نہیں ہے اس سے گفتگو کرنے کا کیا فائدہ لیکن یہ اگر انبیاء بھی ایسا ہی سوچ لیتے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہ ہوتا دنیا کے اندر کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا حجت خدا نے اپنی نظر کو بہت وسیع کیا اپنے دل کے اندر اتنی وسعت رکھی کہ تمام انسانوں کی محبت کو اپنے دل کے اندر لاتے ہوئے اپنے پیغام کو پہنچائیں لہٰذا ایک موقع پر نہج البلاغہ میں جب امیر المومنین نے رسول گرامی کی ذات کو بیان کیا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا طبیب دوار بالطبی وہ ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت لے کر بیماروں تک پہنچ رہے طبیب دوار بالطبی اپنی طبابت لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے گویا جیسے کہ دنیا میں چیزیں بیچنے والے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں ایک بازار سے دوسرے بازار جاتے ہیں ایک گلی سے دوسری گلی جاتے ہیں کچھ بیچیں تاکہ کچھ کمائیں تو وہ اللہ کے نبی اپنی نبوت کا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک گلی سے دوسری گلی ایک بازار سے دوسرے بازار جا رہے تھے تاکہ کوئی ہو جو اللہ کے پیغام کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں رسول خدا کی ذات کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے، ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے، اور مولا اور آقا کے حضور ان کی جد امجد کی ذات مقدس کے احترام کے لیے باوز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جتنا دنیا کے اندر ظلم بڑھتا جاتا ہے، حجت خدا کے لیے کام میں دشواری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حجت خدا کے لیے اس ظلم سے ٹکرانا ہوتا ہے، عدل و انصاف کو پھیلانا ہوتا ہے۔ اللہ کی تمام حجتوں کا عمل یہی عمل ہے۔ غیر اب جو حجت الہی نے تشریف لانا ہے، ان کا کام بھی یہی کام ہے کہ وہ دنیا کے اندر ظلم کا خاتمہ کریں گے اور ظلم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ نے ان 8 دنوں کے اندر جو گزر چکے، اور جو آگے 2 ایام ہیں ان کے اندر، ان تمام مفاہیم کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کچھ آخری نتائج کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام بھی یہی ہے کہ اگر حجت خدا کا کام ظلم سے ٹکرانا ہے جب بھی وہ تشریف لائے، ہمارا اور آپ کا کام بھی ناصر حجت ہونے کے ناطے، کم سے کم مدعی ہونے کے ناطے، یہ ہوگا کہ ہم ظلم کی شناسائی کریں، ظلم کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور ظلم کے جتنا زیادہ مرکز پہ ضرب لگا سکتے ہیں اس کے مرکز کے اوپر ضرب لگانے کی کوشش کریں۔ جس طرح خیر و برکت کے اندر ہے کہ جب دشمن خیر و برکت کے ماننے والوں پر حملہ کرتا ہے تو خیر و برکت کے مرکز کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا جب شیطان نے حملہ کیا تو اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آوان و انصار پر تو حملہ کیا، خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر بھی حملہ کیا، اور جب وہ روحانی طور پر ان کو نقصان نہیں پہنچا سکا تو کم سے کم جسمانی طور پر ان کو دشمنوں کے نرغے کے اندر لے لیا۔ کبھی میدانوں کے اندر شہید ہوئے، کبھی زندانوں کے اندر شہید ہوئے، اور کبھی اور زیادہ شیطان کی بزدلی کا نشانہ بنتے ہوئے زہر جفا کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے۔ ہمیں بھی اپنے طور پہ یہ سوچنا ہوگا کہ ایک دفعہ ظلم کے کسی چھوٹے سے ظاہر سے ٹکرانا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی چھوٹے سے ظلم کو ہوتا دیکھیں تو اس ظلم کا مقابلہ بھی کریں۔ لیکن ایک ہمیں دیکھنا ہوگا دنیا میں ظلم کی بنیاد کہاں پر ہے۔ کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ جب حجت خدا تشریف لائیں گے اور اس ظلم کی بنیاد کو ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اس ظلم کی بنیاد کو للکارنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو اب تک میں سمجھ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ظلم کی وہ بنیاد ہماری تعلیمات سے جو حجت خدا کے بارے میں ہے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہے۔ یعنی اگر اس بات کو اس طرح سے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے فرعون بخوبی آگاہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے آنا ہے، فرعون بخوبی آگاہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے کس قوم اور قبیلے میں آنا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جانا ہے۔ بعید لگتا ہے کہ آج کا ظلم اور آج کا شیطانی نمائندہ حجت خدا کی تشریف آوری سے آگاہ نہ ہو، کہ مثال کے طور پر ہم تو منتظر ہیں حجت خدا کے اور شیطان منتظر نہ ہو، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ یعنی اگر شیطان کے پاس کتنی معلومات ہے کہ وہ قدیم زمانے میں 3000 سال پہلے حجت خدا کی تشریف آوری سے آگاہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اہلکاروں کو اس حجت خدا کے خلاف بہت پہلے سے تیار کرتا ہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ کے زمانے میں بھی پھر اسی کام کو انجام دیتا ہے کہ حجت خدا کی تشریف آوری سے آگاہ ہونے کی وجہ سے پہلے سے اپنے اہلکاروں کو رسول خدا کے منبع اور ماخذ کے اندر پہلے سے بٹھا دیتا ہے۔ کیوں یہودی مکہ میں آباد نہیں ہوئے، کیوں یہودی آج صرف مدینے میں آباد ہوئے، اس کا کوئی تاریخی لحاظ سے جواب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہودی جانتے تھے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول خدا کا اسٹیشن ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول خدا نے طاقت حاصل کرنی ہے، ورنہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مدینہ دراصل در حقیقت ایک گاؤں تھا، مدینہ کے اندر کوئی تجارت نہیں تھی، مدینہ مکے کے مقابلے میں ایک شہر تھا، ایک گاؤں حیثیت رکھتا تھا، اور مکہ تھا جو بڑا شہر تھا۔ تو اگر یہودیوں کی ذہنیت کو دیکھیں جن کی ذہنیت تاجرانہ ذہنیت ہے، تو وہ ایک گاؤں میں جا کے کیوں بسیں گے جبکہ وہ تجارت کے مرکز سے دور رہ رہے ہیں۔ یعنی اگر مجھے ایک تاجرانہ ذہنیت کے ساتھ آج دنیا کے کسی ملک میں جانا ہے تو میں کسی شہر کا انتخاب کروں گا یا چھوٹے سے کسی گاؤں کا انتخاب کروں گا جہاں کوئی تجارت نہیں ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ میں تاجرانہ ذہنیت رکھنے والا شہر کا انتخاب کروں گا۔ یہودی اپنی تمام تر تاجرانہ ذہنیت رکھنے کے باوجود مدینے کو اپنے رہنے کے لیے انتخاب کرتے ہیں اور مکے کا انتخاب نہیں کرتے، جبکہ تجارت کا مرکز مکے کا شہر تھا، اور اگر وہ مکے پر آتے تو مکے کے بہت وسیع مالی وسائل کو تجارت کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اتنے 100 سال مکے کی تجارت پر نظر نہیں رکھی مدینہ جیسے چھوٹے سے شہر کے اوپر جس کے اندر صرف زراعت تھی اور تجارت نہیں تھی، اس کے اوپر اپنا قبضہ کیے رہے، اور اس کی وجہ صرف ایک وجہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول خدا کی تشریف آوری ہونی ہے۔ تو اگر پرانے تجربے حجت خدا اور ظلم کے مقابلے میں ہمیں کچھ سکھا پائیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ظلم حجت خدا کی تشریف آوری کو کچھ وقت پہلے کم از کم جان لینے کی صلاحیت رکھے گا. میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ ظلم کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ظہور امام کو پہچاننے کی کوشش کر لے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسرار میں سے قرار دیا ہے اور اس راز کو کسی کے اوپر منکشف نہیں کیا ہے, لیکن زمانے کے قریب ہونے اور دور ہونے کو یہ شیطان میرا اپنا ایک خیال ہے کہ پہچان پاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ زمانے کے قریب ہونے کو کم از کم پہچان سکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ایسی نشانیاں روایات کے اندر موجود ہیں کہ یہودی وصی خدا کو بھی پہچانتے تھے, یہودی امیر المومنین کی شخصیت کو بھی جانتے تھے. تاریخ میں امیر المومنین کی شخصیت نے اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی تھیں پروردگار عالم نے, کہ تاریخ میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو دیکھ کر امیر المومنین کی شخصیت کی شناخت کی جا سکتی تھی. ایک روایت میں نے پہلے بھی یہاں پر گزشتہ مہینوں کے اندر کہیں عرض کیا, میں اس روایت کو یہاں پر دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ امیر المومنین جنگ صفین سے واپسی پر ایک جگہ پر رکتے ہیں اور ایک لشکر کے ساتھ چل رہے تھے, جنگ صفین کی واپسی کا لشکر تھا, وہ پیاس کا شکار تھے, پانی نہیں تھا ان کے پاس. امیر المومنین ایک صحرا کے نزدیک پہنچ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر پانی ہے, اور لشکر کو اشارہ کرتے ہیں کہ اس جگہ کو کھود دیا جائے, یہاں پر پانی ہے. لوگ تعجب کرتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر پانی کا ہونا محال ہے. جب وہ کھود رہے ہوتے ہیں تو ایک راہب وہاں پر آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہاں پر تم کیا کر رہے ہو, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پانی تلاش کرنے کے لیے کھود رہے ہیں. تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں اور میرے استاد یہاں پر سالوں سے مقیم ہیں, ہمیں یہاں صدیاں ہو گئی ہیں اور یہاں پر ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا ہے, تو یہاں پانی وانی نہیں ہے, تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. وہ لوگ جاتے ہیں امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ وہاں پر اس طرح سے ایک راہب ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کبھی پانی نہیں نکلا ہے, اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اصرار کر رہا ہوں کہ یہیں پر پانی ہے, اس کو کھود دو, یہاں سے پانی نکلے گا. تو وہ ایک در کھودتے کھودتے ایک پتھر تک پہنچ جاتے ہیں, وہ ایک چٹان, بہت بڑی چٹان زمین کے نیچے, جس کو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین سے کہ اب مزید کھدائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ پتھر جو ہے وہ توڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور راہب پھر اصرار کرتا ہے کہ دیکھو یہاں پانی نہیں ہے, دیکھو تم پتھر تک پہنچ گئے ہو, اور یہاں سے جاؤ. امیر المومنین تشریف لاتے ہیں اور اسی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جس طرح در خیبر کو اکھاڑا, اس پتھر کو اٹھا کر دور پھینک دیتے ہیں. جیسے ہی پتھر کو اٹھا کے دور پھینکتے ہیں نیچے سے پانی فوارہ کی طرح نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور امیر المومنین کہتے ہیں کہ پانی ہے. جب وہ راہب یہ منظر دیکھتا ہے تو وہ حضرت علی کے پاس آتا ہے, اور میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ فیض کاشانی جیسے عالم نے محجت البیدا کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میں میرے حساب سے کم میں تردید نہیں کرتا. تو راہب حضرت علی کے پاس آتا ہے امیر المومنین کے پاس اور کہتا ہے کہ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نہیں میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. تو کہتا ہے پھر تم کون ہو؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا وصی ہوں اور میں ان کا نمائندہ ہوں, جانشین ہوں. تو راہب کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو جگہ ہے جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں اور صدیوں سے رکے ہوئے ہیں میں اور میرے اساتذہ, صرف اس پتھر کے ہٹنے کے انتظار میں رکے ہوئے تھے, اس پتھر کے ہٹنے کے انتظار میں, کیونکہ ہمارے پاس روایت موجود تھی کہ یہاں پہ پتھر ہے, اس کے نیچے پانی ہے اور اس کو صرف اللہ کا نبی یا اس کا وصی ہٹائے گا اور کوئی نہیں ہٹا سکتا. تم اللہ کے نبی اور وصی ہو, ہم تمہاری تائید کرتے ہیں, اور وہیں پر امیر المومنین کے ہاتھوں اسلام لے آتا ہے. مطلب جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں وہاں پہ گریہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری یاد پچھلے زمانوں میں قرار دی تھی, تو نے میری یاد پچھلے زمانوں میں قرار دی. اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے, مجھے کہ یہ جو مولا کی یاد پچھلے زمانوں میں تھی, آیا حق پر عمل کرنے والے صرف آگاہ تھے یا باطل پہ عمل کرنے والے بھی ان نشانیوں کو دیکھ پا رہے تھے؟ اللہ کی نشانی جب ایک جگہ آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف حق دیکھنے والے دیکھ پاتے ہیں, باطل والے بھی دیکھ پاتے ہیں, نہایت ہی کہ اس نشانی کا انکار کر دیتے ہیں. رسول خدا جب معجزے دکھاتے تھے تو کیا کفار مکہ ان معجزوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے؟ بخوبی دیکھ پاتے تھے, نہایت ہی کہ ان معجزوں کا انکار کر دیتے تھے. نہیں مجھے, یعنی مجھے تقریباً اطمینان ہے, بلکہ اطمینان سے بڑھ کر کہہ سکتا ہوں, شاید یقین ہے کہ یہودی امیر المومنین کی شخصیت کو جانتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے مسلمانوں کے کسی گروہ کے اوپر ضرب لگانی ہے تو وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا گھر, اس گھر کے اوپر ان کو ضرب لگانی ہوگی. مجھے ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کے مرکز کو، حجت خدا کی مرکزیت کو ظلم اور شیطان بخوبی جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اس کو اس چیز کے پہچاننے کے اندر کوئی دشواری پیش نہیں آتی بظاہر. اب یہ ہے کہ کیا اس دفعہ نہیں پہچانتا ہوگا؟ یہ ذرا مشکل لگ رہا ہے. یہ سوچیں کہ حجت خدا کی تشریف آوری کے مرکز کو شیطان نہیں جانتا ہوگا، یہ شیطان کے بارے میں حسن ظن ہے، اور کم سے کم میں شیطان کے بارے میں کوئی حسن ظن رکھنا پسند نہیں کروں گا. میرا خیال یہ ہے کہ شیطان بخوبی واقف ہوگا کہ حجت خدا کی مرکزیت کہاں ہے. اچھا، اس کے لیے بہت زیادہ شیطان کو مغز مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. یعنی ہمارے پاس جو روایتیں ہیں، کیا وہ شیطان نہیں جانتا؟ شیطان دین گڑھنے کا ماہر ہے. اگر وہ دین اسلام کا نظریاتی ماہر نہیں ہوتا تو اتنے اچھے فرقے گڑھ نہیں سکتا تھا. یہ جو شیطان اتنے خوبصورت فرقے گڑھ لیتا ہے جو اپنے باطل کے اوپر مضبوطی سے چلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو دین اسلام کا نظریاتی ماہر ہونا چاہیے. وہ نظریاتی طور پر دین اسلام کا بہت بڑا ماہر ہے، تو وہ جانتا ہے کہ میں کس جگہ کو موو کروں تو ایک نیا فرقہ بنے گا، اور ایسا فرقہ بنے گا جو کبھی حق کے اوپر پہنچ نہیں پائے گا. اب بہت ساری نشانیاں ہمارے سامنے، اس نے توحید کی بنیاد پر وہابیت جیسا فرقہ بنا لیا. توحید کی بنیاد پر یہ وہابیت ایسا فرقہ بنا لیا جو یقیناً توحید سے کوسوں دور ہے، لیکن توحید کے نام پر، اور توحید اور شرک کے نام پر یہ فرقہ بنا، پھولا پھلا، اور جو اس نے ظلم ڈھائے اس کو دیکھتے ہوئے امام خمینی نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ میں ہر ظالم سے گزرنے کو تیار ہوں لیکن فرقہ وہابیت کو کبھی معاف نہیں کروں. اس کا ظلم اس پائے کے اوپر تھا، اور اسی میں ظاہر ہے کہ جنت البقیع کے روضات کا منہدم کرنا یہ تمام. اگر ہم لوگ کچھ اشارے لے پائیں، اگر بی بی مریم کے وجود مقدس کے اوپر الزام لگانے والا شیطان تھا تو بی بی سیدہ کے گھر پہ حملہ کرنے والا یقیناً شیطان، اور جنت البقیع کے روضات کو ڈھانے والے یقیناً شیطان کے چیلے. اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ شیطان سے کم کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ شیطان کے بہت بڑے اہلکاروں کا کام ہونا چاہیے. اس زمانے میں کیا ہوگا؟ کیا شیطان نہیں پہچان پائے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیوں نہیں پہچان پائے گا. مثال کے طور پر اگر وہ صرف اتنا کرے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیطان دین اسلام کا نظریاتی ماہر ہونا چاہیے، تو اگر وہ صرف اتنا کرے کہ وہ روایات ظہور کو پڑھنا شروع کر دے تو کیا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ظہور کا وقت کن زمانوں کے نزدیک نزدیک ہوتا ہے، جبکہ ساری کارروائی ظلم کے نام پر وہی کر رہا ہے، ساری کارروائیاں وہی کر رہا ہے، ساری گمراہیاں وہی پھیلا رہا ہے، تو شیطان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ظہور کے اطراف کا وقت کون سا ہے؟ ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح پرانے زمانوں میں شیطان نے حجت خدا کے خلاف تمام مارکہ آرائیاں کی ہیں، وہ اس زمانے میں بھی کر رہا ہوگا، اور اس زمانے کو کرنے کے لیے اگر وہ صرف روایات کو پڑھے، صرف روایات کو پڑھے تو اسے شام اور عراق کے اوپر فوراً قبضہ کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا گڑھ ہے، یہ اس کا گڑھ ہے. اگر آپ روایات کے اندر جا کر دیکھیں جو ہمارے پاس بھی ہیں، اہل سنت کے پاس بھی ہیں، تمام اسلامی فرقوں کے پاس ہیں، شیطان کا گڑھ شام ہے اس زمانے کے اندر کم از کم. اب دیکھیں کسی بھی سنی شیعہ کسی سے بھی پوچھئے سفیانی کا لشکر کہاں سے اٹھے گا، سب کا متفقہ قول ہے شام سے نکلے گا. کیا سفیانی شیطان کے اہلکاروں کے علاوہ کچھ اور ہے؟ سفیانی کم از کم اس زمانے کے شیطان کی لیڈرشپ کے سیکنڈ پلیس کے اوپر ہے. یہ جو میں نے دو تین دفعہ آپ کے سامنے شیطان کی لیڈرشپ کی کیٹیگریز بنائی، اس میں آپ شاید کبھی بعض اوقات اشتباہ کر کے خلافت کی ترتیب کو سمجھنے لگے ہوں، ہرگز وہ مراد نہیں ہے میری. شیطان کی لیڈرشپ کے اندر بھی لگتا ہے کہ کچھ کیٹیگریز ہیں. مثال کے طور پر اگر آخر الزمان میں شیطانی لیڈرشپ کو دیکھیں تو آن ٹاپ دجال ہے، آن ٹاپ دجال ہے. اب وہ اگر اس کو کوئی لیڈرشپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی سیکنڈ رینکنگ میں اس زمانے میں سفیانی ہونا چاہیے جو شیطان کی لیڈرشپ کے سیکنڈ نمبر کے اوپر آنا چاہیے. تو کم از کم سیکنڈ لیڈرشپ کا ہیڈ کوارٹر سیریا ہے اس زمانے میں، اور یہ جو ہیڈ کوارٹر سیریا ہے یہ عراق تک پہنچے گا، کوفہ تک. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں شیطان کی رسائی پورے شام کے اوپر اور کم از کم عراق میں کوفہ تک ہونی چاہیے. ہاں، یہ شیطان نہیں جانتا ہوگا کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، جبکہ روایات نے اس کو بہت واضح کر کے بتا دیا ہے کہ ہاں یہ ہوگا. تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نہ پہچان پائیں کہ شیطان کہاں ہوگا. کم از کم اس زمانے میں شیطان کو پہچانا مشکل نہیں ہونا چاہیے. اتنی ڈھیر ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں, تو بہت واضح طور پہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ شیطان اس موقع پر کس جگہ کو ہونا چاہیے. اچھا, اب ہم سے کوئی ممکن ہے یہ کیا ہے کہ ہمیں کیا معلوم یہ وہ زمانہ ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے یہ وہ زمانہ نہ ہو, ابھی 100 سال باقی ہوں, 500 سال باقی ہوں. تو اس کا ایک اور طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تمام تر نظام ظلم شیطان کا پھیلایا ہوا ہے, تمام تر نظام ظلم شیطان کا پھیلایا ہوا ہے. اب ہمیں بہت ایک سادہ سا کام کرنا ہے, اور حجت خدا نے آ کر شیطان کا مقابلہ کرنا ہے, ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھیے یہ جو روایت ہمارے سامنے موجود ہے, یم لو الارض قسطاً و عدلا کما مولا عبد المن و جورا, یہ کہہ رہی ہے حجت خدا کا براہ راست مقصد ظلم کا خاتمہ ہے, عدل و انصاف کا فروغ. اس کا مطلب ہے حجت خدا کی تشریف آوری سے پہلے جتنا بھی ظلم ہے یہ شیطان کی پیداوار ہے, تمام کا تمام شیطان کی پیداوار ہے. اور ظلم ہمیشہ شیطان کی پیداوار ہے, شیطان کبھی تبدیل نہیں ہوتا. اب ہمارا اور آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ بہت سادہ سا کام, ظلم کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ظلم کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. جتنا ہم اس کی جڑوں تک نزدیک پہنچے اتنا ہم شیطان کو زیادہ اچھا پہچان پائیں گے. ظلم کو اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کی. اب دیکھیے ظلم کو اس کی بنیاد تک لے جانے کی کوشش کریں تو کیسے کریں؟ مثلا فرض فرمائیے پاکستان میں ایک ظلم ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں لوگ بھوکے ہیں, ظلم ہو رہا ہے کہ یہاں بنیادی وسائل سے محروم ہیں. یہ جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, آیا یہ کسی بڑے نظام ظلم کا حصہ ہے یا یہ علیحدہ سے دنیا کا کوئی نظام ہے؟ علیحدہ سے دنیا کا کوئی نظام نہیں ہے. آج دنیا کا کوئی ملک آئی لینڈ نہیں ہے, جزیرہ نہیں ہے, سب کے سب ایک انٹرنیشنل سسٹم کے اندر جڑے ہوئے ہیں, گلوبل سسٹم کے اندر. یہ پاکستان ایک گلوبل سسٹم کا حصہ ہے, وہ گلوبل سسٹم جو پوری دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے, وہی پاکستان کے اوپر رول کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے. اچھا, وہ جو دنیا کا ظالمانہ نظام ہے وہ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ اب بہت سادہ سی بات لے کے آگے بڑھتے رہیے. مثال کے طور پر کیا امریکہ کا صدر ہے جو ظلم کے نظام کا سرغنہ ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی تبدیل ہو جائے گا, نومبر 2008 میں اس کی میعاد ختم ہو جائے گی. جانے سے پہلے جو کر سکتا ہے کرے گا, جو کر سکتا ہے, چاہتا تو بہت کچھ ہے لیکن کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یہ ایک علیحدہ داستان ہے. تو یہ 2008 میں ختم ہو جائے گا, ایک نیا فیس آ جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ ظلم کا سرغنہ کم سے کم نہیں ہے. اہلکار تو ہو سکتا ہے, سرغنہ نہیں ہو سکتا, سرغنہ کچھ اور ہے. اب مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ مثال کے طور پر خفیہ تنظیموں کے جو افراد ہیں وہ سرغنہ ہوتے ہیں, نہیں وہ بھی سرغنہ نہیں ہوتے, وہ اہلکار ہوتے ہیں. ان سب کے پیچھے کوئی اور برین ہوگا جو کام کر رہا ہوگا, وہ برینز ہوں گے جو اس وقت ظلم کے نظام کے سرغنہ بنیں گے, جو اس وقت ظلم کے نظام کے سرغنہ بنیں گے. خوبصورتی ان کے کام میں یہ ہے کہ یہ بہت چھپے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ہمیشہ شیطان کا حربہ یہی ہے. کیا وہ پچھلی دفعہ جب حضرت آدم کو دھوکہ دینے آیا تھا تو چھپ کے نہیں آیا تھا؟ اس دفعہ بھی چھپ کے آئے گا. اس کا چھپا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ بھی اس کو ایک صلاحیت ملی ہوئی ہے جو اپنے کام کو انجام دینے کے لیے. تو یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے, وسواس الخناس ہے, اس دفعہ بھی چھپ کر ہی آئے گا. اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اس چھپے ہوئے کو پہچان نہیں پا رہے, چونکہ جو ہمارے سامنے تصویریں آ رہی ہیں وہ چندہ بدصورت نہیں ہیں. ہیں تو بدصورت, اتنی بدصورت نہیں ہے کہ ہم اس کو شیطان کہیں, تو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اصل شیطان کا ہے. اچھا, یہی مشکل قدیم زمانوں میں بھی رہی ہے, جو اب تک مجھے سمجھ میں آتا ہے قدیم زمانے میں بھی یہی مشکل رہی ہے. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جب جنگ صفین ہو رہی تھی, حجت خدا کون تھا؟ امیر المومنین. حجت خدا کے مقابلے میں کون تھا؟ امیر شام. اس وقت شیطان کس کے ساتھ تھا اور خدا کا نظام کس کے ساتھ تھا؟ بلا شک و شبہ شیطانی نظام امیر شام کے ساتھ تھا, حجت خدا کے ساتھ اللہ کا نظام تھا. صحیح ہے؟ کیا لوگوں کو یہ پتا تھا کہ امیر شام شیطان کے نظام کا سرغنہ ہے؟ نہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے جس طرح لشکر آتے ہیں, ایک لشکر سامنے آیا, کیا کسی کو سمجھ میں آ رہی تھی بات کہ یہ شیطان کے نظام کا سرغنہ ہے؟ البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں, میری دانش میں سرغنہ نہیں تھا, سیکنڈ کیٹیگری میں تھا. اس وقت بھی وہ سرغنہ نہیں تھا, سرغنہ اس وقت کے پیچھے بھی کچھ اور تھا. ابھی اس کو چھوڑ دیں گے, داستان پھر بہت لمبی ہے. اس وقت بھی سیکنڈ ڈگری کے اوپر تھا, لیکن امیر المومنین اس سیکنڈ کلاس کے آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے خیمے میں شیطان ایک کونے میں دبکا ہوا ہے. سری ترجمہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے ایک خطبے کا کہ امیر المومنین نے جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے 64 نمبر خطبہ جنگ صفین سے پہلے جو میں نے کل پرسوں بھی تذکرہ کیا تھا اس کا جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے 64 ہے اگر ہوا تو کل میں آپ کو اس کا نمبر بتاؤں گا. امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو اپنی نظریں اس لشکر کے گڑھ کی طرف اور اس کے خیمے کی طرف جما کے رکھو, شیطان اس خیمے میں ایک کونے میں دبکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان ایک طرف سے حملہ کرنے کے لیے شمشیر تول رہا ہے, دوسری طرف سے بھاگنے کے لیے پہلا قدم اٹھا رہا ہے. اب تمہارا کام ہے, تم شمشیروں سے اس پہ حملہ کرو تو یہ اپنی شمشیر چھپا کر بھاگ کھڑا ہوگا, اور اگر تم نے حملہ نہیں کیا تو یہ حملہ کرے گا اور تمہیں ختم کر دے گا. اب آپ مجھے بتائیے امیر المومنین کے ان جملات کو شاعری کہوں کیا؟ کیا میں امیر المومنین کے جملات کو شاعری کہوں یا حقیقت کہوں؟ میرے سامنے امیر المومنین کے ایک معتقد کے ہوتے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ میں امیر المومنین کے جملات کو حقیقت کہوں. اگر وہ حقیقتی جملات تھے, سیکنڈ ڈگری کے لیڈر کے ساتھ شیطان خیمے کے اندر بیٹھا تھا, آج شیطان کس جگہ بیٹھا ہے اس کو ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ ظلم کا کوئی مرکز ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر جہاں پر شیطان کو ہونا چاہیے, پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حجت خدا کے خلاف اب بھی سرگرم عمل ہونا چاہیے. تمام اصول کہتے ہیں کہ اس کو یہاں پر ہونا چاہیے اور اس کو باطل کے ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہونا چاہیے, یعنی باطل کا کوئی مبہم سا مرکز ہونا چاہیے جہاں پر اس شیطان کو ہونا چاہیے. اور وہ باطل کا موہوم مرکز کہاں ہونا چاہیے اس کو آپ کو اور ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ جو نظام ظلم بنا ہوا ہے بالآخر یہ کن لوگوں کے ہاتھوں چل رہا ہے؟ آیا یہ نظام ظلم اتفاقاً اتنا ظالم ہے؟ ذرا تصور کیجیے ظلم کی حد ہوتی ہے, آخر 80% دنیا کی آبادی نظام ظلم کی چکی میں پس رہی ہے, آیا اتفاقاً ہے یہ سب اتفاقاً ایسا ہو گیا؟ ایسا مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر اتفاقاً کمال کی دنیا نہیں بن سکتی تو اتفاقاً ظلم کی دنیا بھی نہیں بن سکتی, اس کو بیچ بیچ کی کسی حالت میں ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر 50% ظلم ہوتا 50% عدل ہوتا تو ہم کہتے کہ شاید بھائی کوئی 50% کا کام ہے, غیر اختیاری طور پر ایسا ہو. ظلم اپنے انتہا کے اوپر پہنچ رہا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ سب کا سب غیر ارادی طور پر ہوا ہے. اگر ارادہ ہے تو کن انسانوں کے ارادوں پر یہ ظالمانہ نظام چل رہا ہے؟ ہم نے ان مباحث کو سنجیدگی سے نہیں لیا ابھی تک. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ان کے اوپر بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اچھا, ہم لوگوں کے سامنے مشکل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, اب میرا جیسا آدمی جس نے ابھی تک کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ بولتا کیوں نہیں, یعنی سامنے بولتے کیا سمجھ میں آیا؟ مشکل یہاں پر ہے کہ سیکریسی بہت زیادہ ہے, رازداری بہت زیادہ ہے, مخفیانہ کام اتنا زیادہ ہے کہ آپ کتنا ہی اس کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے آپ ایک جگہ تک پہنچنے کے بعد چھپے ہوئے شیطان کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے, اس سے زیادہ آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. تو اس جگہ تک پہنچنے کے بعد لوگوں کو قانع کرنا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ شیطان ہے, یہ اب ہمارے جیسے کی بس کی بات نہیں ہے. اب یہاں پر لگتا ہے کہ یہ حجت الہی نے آ کر ہی لوگوں سے کہنا ہے کہ یہاں پر شیطان ہے, ورنہ ہم لوگ جو کام کر سکتے ہیں جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی عقل کے اندھیروں سے گھوم گھوم کے بس یہ جاننے کی کوشش کریں شیطان یہاں کہیں ہے. یہ بات سمجھ میں, جو بات اب تک سمجھ میں آتی ہے جو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں مجھے کہ موجودہ دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام شیطان کے سرکردہ افراد کا بنایا ہوا ہے, شیطان کے سرغنوں کا بنایا ہوا ہے, فرسٹ ٹاپ لیڈرشپ کا بنایا ہوا نظام ہے جو موجودہ دنیا کا سرمایہ دارانہ نظام ہے. یہ شیطان کی بڑی قیادت کے ہاتھوں تشکیل پانے والا نظام ہے, اور جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے جس کے تصویریں ہمیں سامنے نظر آتی رہتی ہیں باطن کبھی نظر نہیں آتا, مثال کے طور پر عراق کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہے اور یہ دنیا کے اندر جو اس وقت مادیات کا نظام بنا ہوا ہے, پیسے کا ایک فلو بنا ہوا ہے, حتیٰ اگر میں اس کو اور زیادہ باریکی کے ساتھ کہوں تو مثال کے طور پر بینکس کا جو سسٹم بنا ہوا ہے, اقوام متحدہ کا جو نظام بنا ہوا ہے, کم سے کم میں مطمئن ہوتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ شیطانی نظام کے آلے کار. نہیں کہہ رہا کہ یہ شیطان پرست ہیں. دیکھیے ایک دفعہ ہوتا ہے انسان شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, ان میں سے کچھ یقیناً شیطان پرست ہیں, باقاعدہ شیطان کی پوجا کرنے والے. آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہوتا, پھر قرآن کریم نے کیوں کہا تھا اللہ تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا, شیطان کی بندگی نہ کرنا. اگر ہونا ہی نہیں تھا خدا نے کیوں کہا کہ یہ نہ کرنا, کا مطلب ہے یہ ہونا ہے. کچھ لوگ ہیں تعبد الشیطان, شیطان کی بندگی کرتے ہیں. اب ان میں سے کچھ ہیں جو واقعا شیطان کی بندگی کرتے ہیں, شیطان کی بندگی کرتے ہیں. انہوں نے اپنے فیس کو چھپانے کے لیے دنیا میں شیطان کی بندگی کرنے والا ایک چھوٹا سا اور فرقہ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. چونکہ خود شیطان کے بندے تھے تو انہوں نے کہا کہیں کوئی ٹریس کرتے ہوئے ہم تک نہ پہنچے, تو انہوں نے ظاہر پر ایک اور چھوٹا سا فرقہ رکھا ہوا ہے, وہ بھی شیطان کی بندگی کرتا ہے, لیکن وہ اصلی نہیں ہے, وہ جعلی ہے. اب آپ جا کے ڈھونڈیے شیطان کی بندگی کے فرقے بنے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. چھوٹے فرقے ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, اور کچھ ہیں جو اصلی, وہ ہیں جو اصل کام نپٹانے والے ہیں, فیس چینج کرتے رہتے ہیں مسلسل. جہاں تک میں مجھے سمجھ میں آیا ہے کم از کم 4-5 فیس انہوں نے گزشتہ 1000 سال کے اندر اپنے چینج کیے ہیں, تو پکڑنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا یہ ہماری ذمہ داری کس لحاظ سے ہے؟ میں نہیں کہہ رہا آپ سب لوگ اس کام میں لگ جائیے, لیکن ایک بات کو ذہن میں رکھیے, ظلم سے ٹکرانا ہماری ذمہ داری ہے. اتنا تو ہمیں قبول کرنا چاہیے, ظلم سے ٹکرانا ہماری ذمہ داری ہے. ظلم کے اوپر خاموش بیٹھا رہنا ایسا ہی ہے جیسے حجت خدا کا دشمن للکار رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے. ظلم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہا جا سکتا. اب آپ اور ہم اس ظلم کو ڈھونڈیں جو دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے, اور اس ظالم کو جس کی کسی بھی فارم میں نظر آئے اس کو للکارنے کی کوشش کریں. چند نمونے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیے ابھی جو ہمارے سامنے داستان ہے کہ وہ دنیا کا ظالم ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہا ہے, آیا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ فرض فرمائیے ہم تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, مثلا میرا جیسا آدمی ولایت فقیہ کا سخت معتقد ہے اپنی لڑکپن سے لے کر اب تک اور زندہ رہا تو آگے بھی سخت معتقد ہوں ولایت فقیہ کا. فرض کروں میں ولایت فقیہ کا معتقد بھی نہیں ہوں, فرض کر لیتا ہوں, کیا ظلم ہوتا دیکھوں اور خاموش بیٹھا رہوں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کوئی حجت خدا کا ماننے والا ہو جس حجت خدا کا ہدف ظلم کا خاتمہ ہو, پھر یہ ظلم ہوتا دیکھے اور خاموش بیٹھا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی کیپیسٹی میں آئے گا ظلم کا مقابلہ کرے گا. تو اپنے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں ظلم کو روکنے کے. کیوں ظلم برداشت کریں؟ کیوں ظالم کے دھوکے میں آئیں؟ اجے ظالم میں کیا دھوکا دے گا؟ وہ کہ تم ہو کون, تم ایرانی وہ ایرانی, تم پاکستانی وہ ادھر رہ رہے ہیں تم ادھر رہ رہے ہیں, تمہارا کیا جا رہا ہے اس معاملے کے اندر؟ انہوں نے بنایا ہی اسی لیے ہے. یہ ظلم کے نظام کی تقریباً ساری جڑیں 125 سال کے اندر مضبوط ہوئی ہیں. ظلم کے نظام کی ساری سیاسی اور اقتصادی جڑیں, تمہارے جملہ اس جملے کو بول دوں, ظلم کے نظام کی ساری سیاسی اور اقتصادی جڑیں جو اس وقت حاکم ہیں گزشتہ 125 سال کے اندر تصویر ہوئی ہیں. یہ جو ملکوں کے نظام ہمارے سامنے ہیں, ملک 55 اسلامی ملک ہمارے سامنے جس کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں, یہ صرف 80 سال پہلے بنے ہیں, اور ان کے بننے کا ایک مقصد یہی جملہ ہے جو اب ہمیں سننے کو مل رہا ہے, ہم پاکستانی ہیں ہمارا ایران سے کیا کام, ہم پاکستانی ہیں ہمارا عراق سے کیا کام, ہم پاکستانی ہیں ہمارا لبنان سے کیا کام. اس جملے کے کہنے والے کو کہنا پڑے گا کہ تمہارا حافظہ بہت کمزور ہے. اس پاکستان کو بنے ہوئے صرف 60 سال ہوئے, اس لبنان کو بنے ہوئے صرف 70 سال ہوئے, اس ایران اور عراق کو مملکت اسلامیہ کی جڑ کے بجائے ایک چھوٹا سا ملک قرار دیے ہوئے صرف 80 سال میں. آج سے صرف 100 سال پہلے یہ پورا کا پورا امت مسلمہ تھا. اب ہمیں ملکوں میں کیوں بانٹا ہے؟ اس خاطر. اگر پھر میں اس کو اپنی بعض لوگوں کے نزدیک تخیلاتی تحلیل کی طرف لے جاؤں کہ حجت خدا کی آمد سے پہلے شیطان کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا تاکہ حجت خدا کو جمع کرنا مشکل ہو جائے, تاکہ حجت خدا کو جمع کر کے ان تمام سے حق کی ایک طاقت بنانا اور زیادہ مشکل ہو جائے. تو اس نے اس کام کو کیا, اس نے اس مملکت اسلامی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, اس نے امت اسلامی کو 55 مختلف ٹائٹلز کے نیچے بانٹ دیا اسی جملے کو سننے کے لیے کہ ان کی زبان فارسی ہے ہماری زبان اردو ہے, ان کا ملک ایران ہے اور ہمارا ملک پاکستان ہے, ان کی علیحدہ سرحد ہے ہماری علیحدہ سرحد ہے. میں نے عرض کیا 100 سال پہلے ان میں سے کوئی سرحد نہیں تھی, یہ صرف امت اسلامیہ کا حصہ تھا, اس امت اسلامیہ کا حصہ تھے جس کو بنے ہوئے 1200 سال ہو چکے تھے.
اس 1200 سالہ تجربے کو کیوں نہ دیکھوں, اس 80 سال کی بنی ہوئی تقسیم کو کیوں دیکھوں. اچھا یہ تقسیم بھی کس نے بنائی ہے؟ سب آگاہ ہیں بہت اچھی طرح کہ یہ تقسیم انگریز اور امریکہ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں کامیابی کے بعد بنائی ہے. ظلم کے نظام کی کم سے کم ایک جڑ ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ اگر یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ظلم کے نظام نے کیا ہے, تو کم از کم ایک بڑی جڑ انگریز اور امریکہ کی صورت میں ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے. اب ایک اور بات تصور کیجیے, حجت خدا کی تشریف آوری پر ایک مقابلہ ہونا ہے یہودیوں سے. جا کر دیکھ لیجیے تمام روایتوں کے اندر, ہماری اہل سنت سب کی روایتوں میں حجت خدا کا ایک مقابلہ ہونا ہے یہودیوں سے, وہ مقابلہ ہونا ہے فلسطین کے اندر, وہ مقابلہ فلسطین کے اندر ہونا ہے. صرف 125 سال پہلے اگر کوئی یہ روایت پڑھتا تو وہ ہنس کے پوچھتا کہ یہودی وہاں ہیں کہاں جن سے مقابلہ کرنے حجت خدا جائیں گے. اگر کوئی 125 سال پہلے اس روایت کو پڑھتا تو وہ کہتا یہودی فلسطین کے اندر مشکل سے 3 یا 4% ہیں, اور یہودی رہ رہے ہیں امریکہ میں یورپ میں. اگر حجت خدا کو یہودیوں ہی سے لڑنا ہے تو انہیں چاہیے امریکہ جائیں, انہیں چاہیے یورپ جائیں, لیکن روایتیں ہماری 1200 سال تک اس زمانے کے کہتی رہیں کہ نہیں حجت خدا لڑنے فلسطین جائیں گے. صرف 1897 کے بعد یہودیوں کے دماغ میں یہ آئی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک تشکیل دینا چاہیے, وہاں پر پہنچنا چاہیے, وہاں اپنا مرکز اور گڑھ بنا لینا چاہیے, اس مرکز اور گڑھ کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر اپنے اقتدار کو قائم کرنا چاہیے. اب ہم جیسا آدمی جب اس روایت کو پڑھتا ہے تو اسے بالکل کلیئر سمجھ میں آتا ہے کہ حجت خدا فلسطین کیوں جائیں گے یہودیوں سے لڑنے کے لیے. آج سے 120 سال پہلے اگر کوئی پڑھتا تو وہ اس روایت کا مذاق اڑا سکتا تھا, اب دنیا کا کوئی احمق بھی اس کا مذاق نہیں اڑائے گا. سب کو پتہ ہے ہاں یہودیوں سے لڑنا ہے تو فلسطین ہی جانا چاہیے, اور کہیں جا کے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے کیا یہ نہیں ہو رہا ہے کہ شیطان کی منصوبہ بندی پیرلل چل رہی ہے, ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے؟ تو ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اپنے روٹین کے اندر چلتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور ایک منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور وہ منطقی انجام یہ ہے کہ اب ایک آخری مارکے کے اندر جانا چاہیے. اب جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آخری مارکے کی طرف ان سب کو جانا چاہیے جہاں پر یہ حجت خدا کی آمد سے پہلے ظلم کو ہر شعبے میں نافذ کر لیں گے, ہر طریقے سے نافذ کر لیں گے. یعنی کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں پر ان کا مکمل اقتدار نہ چھا جائے. تو یہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے, اور حجت خدا کے چاہنے والوں کو اس اقتدار کا مقابلہ کرنا ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر آپ اس بات کو اور وسیع ہو کر دیکھیں تو آپ پھر جائیے زمانے ظہور کی روایتوں کو دیکھیے, زمانے ظہور کی روایتوں کو دیکھیں. ہم لوگ کیا ایک مشکل ہے مجھے کہ اگر نہ بولیں تو سوال یہ ہے کہ بولتے کیوں نہیں, اور اگر بولیں تو پھر مشکل یہ ہے کہ اب کہاں تک بولنا. ہماری کوشش یہ ہوگی بہت زیادہ نہ بولیں, کیونکہ بہت زیادہ بولنا معمولاً مسائل کو خراب کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے آیا اس زمانے میں جب حجت خدا کی تشریف آوری ہوگی جو ممکن ہے 100 سال بعد ہو, 500 سال بعد ہو, آیا دنیا کی کوئی جگہ ہے جہاں مومنین کا اجتماع ہو؟ ظالمین کا اجتماع تو سمجھ میں آ رہا ہے, سفیانی شام کے اندر, عراق کے نصف تک آئے گا, یہودی فلسطین کے اندر ہے جن سے لڑنے کے لیے حجت خدا جائیں گے. آیا مومنین کے اجتماع کی کوئی جگہ ہے؟ جس کسی نے بھی ظہور کی روایات پڑھی ہیں کبھی بھی اٹھائے دوبارہ پڑھ لے, 100% ایک جگہ کم از کم ہے اور وہ ایران ہے. 100% دنیا کے کسی بھی ظہور کے وقت کی حجت روایات کو پڑھنے والے کو بلا لیجئے, اس کے ساتھ بیٹھ جائیے اور ان روایتوں کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے. طے شدہ بات ہے اس زمانے میں, چاہے وہ 500 سال کے بعد ہو چاہے وہ 100 سال کے بعد ہو, ہمیں نہیں معلوم, اس زمانے میں ایران مومنوں کا مرکز ہے, طاقتور مرکز, طاقتور مرکز, اتنا طاقتور مرکز کہ آخر وقت تک سفیانی اس کو شکست نہیں دے پائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے تو مطمئن رہیے یہ شیطانی لشکر عراق سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے, یہ شیطانی لشکر آگے نہیں آ سکتا ہے. اس مملکت کو رہنا ہے, اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے, اس مملکت کو امام کے سپاہیوں کے لیے باقی رہنا ہے. یہاں پر امام کے سپاہی ہیں اور اس کے لیڈر نے خود اپنی فوج امام کے حوالے کرنی ہے. یہ سب روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے, طے شدہ روایات کے اندر. اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں تو مطمئن ہوں تو کہہ رہا ہوں, ورنہ نہ کہتا آپ کے سامنے, ڈر رہا ہوتا کہ مگر میں کہہ دوں گا تو کل مجھے چیلنج کرنے والے بھی ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ سب طے شدہ نظام کے تحت ہے. تو عزیزان محترم, بس ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہم ظلم سے کتنا ٹکرانا چاہتے ہیں, ہم ظلم سے کتنا ٹکرانا چاہتے ہیں. آپ کو اور ہمیں اپنی ذمہ داری دیکھنی پڑے گی کہ آیا آپ اور میں ظلم ہوتا دیکھیں اور سر جھکا لیں, اور اگر یہ وہی زمانہ ہو تو پھر امام کے سامنے شرمندگی کہ آپ کا دشمن آپ کی آمد سے پہلے للکارتا رہا اور میں خاموش بیٹھا رہا, یا یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں, چاہے امام کی آمد نزدیک ہو چاہے امام کی آمد دیر ہو, کم سے کم ظلم کو تو میں للکار لوں کہ اگر یہ وہی وقت ہو جو امام کی آمد کا وقت ہے تو میں سر فخر کر کے امام سے کہوں گا, امام آپ کی آمد سے پہلے میں نے آپ کے دشمن کو للکارا تھا, میں نے اس کے ہاتھوں ظلم بھی اٹھائے. ظاہر ہے جب آپ ظلم کو للکاریں گے اور اس زمانے میں للکاریں گے جو حق کی بے بسی کا زمانہ ہے, جو حق کی یتیمی کا زمانہ ہے, تو آپ کو تو مصیبتیں تو اٹھانی پڑیں گی, لیکن کم سے کم آپ سرخرو ہوں گے اور آپ اپنے امام سے ہی کہہ سکیں گے کہ مولا آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں نے سختی اٹھائی آپ کے نام پر. اب تک یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے اور آپ کے پاس, ظلم کو للکارنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے حجت خدا کی نصرت کا. اگر حجت دیکھیے پھر میں آپ کے سامنے قانون دوبارہ دہراتا چلا جاؤں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیشن گوئیوں کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہے ہیں. ظلم کا خاتمہ حجت خدا کا بنیادی ہدف ہے. ظلم کے خاتمے کے لیے آنے والے حجت کا انتظار ہمارے اور آپ کے اوپر واجب قرار پایا ہے, اور یہ انتظار افضل العبادہ بنا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کوئی بے عملی عمل کے مقابلے میں افضل نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب صرف ایک ہے, ظلم کو للکارنے والا غیبت کے زمانے میں افضل العبادہ انجام دے رہا ہوگا. غیبت کے زمانے میں ظلم کو للکارنے والا افضل العبادہ انجام دے رہا ہوگا. اب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اچھا, اگر کوئی اس زمانے میں ظلم کو للکارے گا تو ہوگا کیا, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک اور بات سوچیے, آیا حجت کا کردار ظہور سے پہلے ظالم کو للکارنے میں نل ہے, کوئی کردار نہیں؟ یہیں کہ نہیں, کردار ہے, مخفیانہ کردار ہے. صحیح ہے. اب کس روایت کو استعمال کریں؟ اب چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم ان روایات کو استعمال کریں جس میں کوئی تردید نہ کرتا ہوں, تو ہم کوئی غیر مشہور روایت استعمال نہیں کریں گے. آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ حجت کا کام ایسا ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہوا. ٹھیک ہے, طے شدہ روایت, بچپن سے سنتے آئے. حجت کا کام کیا تھا؟ ظلم کا خاتمہ. اس کا مطلب ہے اس وقت بھی کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کا خاتمہ. اس وقت سامنے آ کر, اس وقت پیچھے بیٹھ کر. صحیح, اگر قبول کرتے ہیں. اب اگر میں ظلم کو للکاروں تو کیا ہوگا؟ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حجت کی نصرت مجھ تک پہنچ جائے گی. پہنچے گی, کیوں نہیں پہنچے گی؟ اگر ظہور کا زمانہ ہوتا اور وہ ظلم کو للکارتے تو میرے اوپر اتنا واجب کیا روایتوں نے کہ اگر تمہیں سینے کے بل چل کے حجت تک پہنچنا پڑے تو پہنچنا. روایت نے یہی جملہ استعمال کیا ہے کہ اگر تم پاؤں پہ نہ چل سکے مثال کے طور پر, سینے کے بل چل کے تمہیں حجت تک پہنچنا پڑے تو حجت تک پہنچنا تمہاری ذمہ داری, اس کی نصرت کرنا تمہاری ذمہ داری. غیبت کے زمانے میں آیا انہوں نے مقابلہ ختم کیا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. روایت کہتی ہے وہ ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے پردوں کے پیچھے بادلوں کے پیچھے سورج چلا جاتا ہے. جس کا مطلب وہ ظلم کو اب بھی للکار رہے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. اگر میں اس وقت ظلم کو للکارنے کھڑا ہو گیا تو وہ چھپی ہوئی نصرت پھر مل جائے گی. اس کا مطلب ہے مجھے ظلم کو للکارنے میں ڈرنا نہیں چاہیے, چونکہ نصرت حجت خدا کی میرے ساتھ ہوگی تو میں کیوں ڈروں؟ یہ کام کتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم اور آپ حجت خدا کی نصرت کے لیے تڑپ رہے تھے, اب سمجھ میں آ گیا نصرت حجت خدا حاصل کرنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ظلم کو للکارنا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو زیارت حجت خدا کے لیے تڑپ رہے ہیں, اچھا زیارت ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ان کی طرف سے کچھ ملے گا نصرت. اس نصرت کو لینے کا یہ فارمولا کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ تو زیارت سے بڑھ کر ہے. آپ ممکن ہے زیارت کریں اور ڈانٹ کھا کے واپس آ جائیں, لیکن آپ یہ کام کریں گے تو ڈانٹ نہیں ہوگی, یقیناً نصرت ہی نصرت ہوگی. اور جنہوں نے کیا ہے ان کو نصرت ملی ہے. یہ لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے ایرانی قوم اگر یہ لوگ نصرت حجت کو اپنے ساتھ نہ لیے ہوئے ہوتے. یہ ایرانیوں کے بس کا ہے ہی نہیں, ان کے بس کا تھا ہی نہیں. اصل 1979 سے پہلے ایرانی قوم کو جا کر دیکھیے, مسلمانوں کی فحاش ترین اور سست ترین قوم تھی, سست ترین قوم تھی. کوئی ڈھنگ کا کام انہوں نے نہیں کیا 1979 سے پہلے. ہر چیز میں بیکورڈ تھے یہ. صرف امریکہ کے وہ پیٹرو ڈالر ملنے کی وجہ سے ظاہری طور پر ترقیاں بہت نظر آتی تھیں, ہائی ویز بن گئے تھے, یہ ساری باتیں تھیں. لیکن اگر قوم ہونے کے ناطے دیکھیں تو قوم فرسودہ قوم تھی, قوم ختم ہو جانے والی قوم تھی. لیکن اس قوم کے اندر انقلاب آیا, اور انقلاب کے آنے کے بعد سے 8 سال انہوں نے جنگ لڑی, پوری دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کیا. اور اس وقت اگر حکومتوں کو طاقت کا کوئی پیمانہ دیا جاتا ہے تو آپ یقین فرمائیے, اسٹریٹجسٹ کہتے ہیں کہ دنیا کی طاقتور ترین حکومت یہ ایران کی حکومت ہے. اگر حکومت کو طاقت ناپنے کا کوئی پیمانہ دیا جاتا ہے تو دنیا کی طاقتور ترین حکومت ایران کی حکومت بنتی ہے. اس وقت سب سوچا جو خدا کی نصرت نہ ہوتی تو یہاں پہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب پتہ نہیں یہ واقعہ سنانا مناسب ہے یا نہیں ہے, بہرحال آپ کو سنائے دیتا ہوں. اتنے پیچھے بہت ساری باتیں کر لی ہیں کہ سننے کے لیے وہی بہت کافی ہے. یہ واقعہ بھی اگر بنا دیں اور بتا دیں تو سن لیں تو کیا ہو جائے گا. اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی, ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا, بس چلا رہا تھا, ایرانیوں کے زائروں کا ایک کاروان جا رہا تھا سعودی عرب. تو ان کا ڈرائیور بھی ایرانی ہوتا ہے, تو وہ بس چلا رہا تھا. وہ پتہ نہیں بس کا راستہ, بہرحال راستے وغیرہ نہیں جانتا تھا, وہ کہیں راستہ کھو دیا اس نے, گم ہو گیا راستہ. راستہ گم ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. اب سوچتا ہے میں اگر دوسروں کو بتا دوں گا تو مصیبت, یہ سب کے سب جو ہے وہ چیخم چلائی شروع کر دیں گے کہ وہی کہاں کھو گئے ہم لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا رہتا ہوں, مولا کو مدد کے لیے پکارتا رہتا ہوں کہ مولا کو مدد مل جائے, میرا راستہ سمجھ میں آ جائے, ورنہ میری مصیبت ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ کہیں میں, ایک آدمی نے وہیں پر راستے میں ہاتھ دیا کہ گاڑی روکو. کہنے کا میں نے گاڑی روک لی, جبکہ روکنی نہیں چاہیے تھی. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے سعودی عرب وغیرہ جو ہے یہاں پر گاڑی بیچ میں آپ روک نہیں سکتے. میں وہ کہتا ہے میں نے گاڑی روک لی, وہ صحیح اندر آ گئے. اور میں نے ان سب, انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ راستہ واستہ ہم نہیں پتہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا میں تمہیں بتا دیتا ہوں. سب بالکل سلیس فارسی میں باتیں ہو رہی ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے بعد میں تعجب ہوتا رہا کہ میں نے عرب آدمی سے فارسی سنی اور میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں فارسی کیسے آتی. کہنے کا بہرحال وہ میں نے سن لیا ان سے. انہوں نے کہا میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, تم یہاں چلو وہاں چلو. وہ کہتا ہے ایسے ہوا, وہ ہم چلنے لگے. تو کہنے کا وہ تھوڑی دیر بیٹھے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہنے کا میں نے باتیں کرنا شروع کر لی. اور میں نے ان سے کہا کہ یہاں سعودی عرب میں بہت مہنگائی ہے, یہاں بہت مہنگائی ہے, یہاں پہ ہر چیز اتنی مہنگی ہے, اور یہاں کے جو ہیں وہ پھل بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو ہوتا ہے ایران میں بڑا اچھا تربوز نکلتا ہے, اور وہ بڑا میٹھا بھی ہوتا ہے, بڑا سستا بھی ہوتا ہے. تو کہنے لگا کہ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب ہوتا ہے تو انہوں نے تائید کی کہ ہاں بھائی ایران میں اچھا ہوتا ہے, یہاں پہ اچھا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. تو کہنے لگا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیوں ایسا ہے. تو کہنے لگا انہوں نے یہ کہا ایران ہمارا ملک ہے, اس پر ہماری لطف و کرم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ایران ہمارا ملک ہے, ہماری لطف و کرم. کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ سعودی عرب کا باشندہ ہمارے ملک کو اپنا ملک کیوں بنا رہا ہے. اب جو میں نے مڑ کے دیکھا کہ بھائی تم کون ہو جو تم کہہ رہے ہو ایران ہمارا ملک ہے, تو وہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اگر اس واقعے میں کوئی ایک جملہ ہمارے قابل ہے تو وہ یہی جملہ ہے, ایران ہمارا ملک ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو ایران کی حمایت کی طرف سیاسی طور پر لے جانے کی کوشش کروں. میں نے عرض کیا میں تو کسی اور وجہ سے معتقد ہوں. جب ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہوں اور ظہور کی روایات دیکھتا ہوں تو ظہور کی روایات میں ایران مومنوں کا گڑھ ہے. بدقسمتی سے عراق کو بہت مشکلات جھیلنی ہیں, اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے. عراق میں مشکلات بے تحاشا ہیں. جو قتل عام ابھی تک ہوئے ہیں روایات کے بتائے ہوئے قتل عام کے مقابلے میں شاید 1/10 بھی نہیں ہوئے ہیں. بہت روایات نے بہت شدید قتل عام ہے عراق کے لیے. تو بہت سختی کا دور اس علاقے کے اوپر ہے, اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے. میں آپ کو بار بار یہ اگر یہ زمانہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کوئی اس توہم میں نہ جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ زمانہ وہی زمانہ ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہے, 100 سال دور ہو سکتا ہے, 500 سال بھی دور ہو سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم, میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں, اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, وقت کے منتظر نہیں ہیں. امام کے منتظر، 100 سال بعد آئے 500 سال بعد، وقت کے منتظر نہیں ہے کہ 5 سال بعد آئے یا 10 سال کے بعد، نہیں، ہرگز نہیں، اس زندگی کے ختم ہونے کے بھی منتظر نہیں ہے. یعنی کوئی یہ کہ میری زندگی میں آئے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میری زندگی جب مولا آئے اس وقت ہم مولا کے ساتھ ہوں، چاہے قبر سے اٹھتے ہیں چاہے زندگی میں اٹھ کے جائیں، اس کی ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں. زندگی میں اٹھ کے جائیں یا قبر سے اٹھ کے جائیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. مولا کا ساتھ دیں اور جب بھی وہ تشریف لائے، اگر یہ زمانہ وہی زمانہ ہے تو نقشے بہت اچھی طرح بنے ہوئے ہیں. یقین فرمائیے، جو ابھی میچ کرتا ہوا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح میچ کر رہا ہے، ایسا ابھی آپ کے سامنے مشکل سے 20% بتایا ہے، اس سے کہیں زیادہ میچ کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ مل رہا ہے. اس خاطر آپ 10 سال سے بھارت مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا چند سالوں میں جو چیخ رہا ہوں کسی وجہ سے چیخ رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، معاملہ بہت سیریس ہے. اگر دور بھی ہے تو معاملہ بہت سیریس ہے جو کچھ اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایزان محترم، کم از کم کام جو آپ قبول کریں، زمانہ وہی زمانہ ہے یا نہ کریں، قبول کریں کہ شیطان کا نظام ہے یا شیطان کا نظام نہیں ہے، قبول کریں کہ اس کی لیڈرشپ ہے اور اس کے لوگ آگے بڑھ گئے ہیں، یہ امریکہ اس کا ہے یا نہیں ہے، سب کچھ فرض کیجیے، کچھ قبول نہیں کیا، چند باتیں قبول کرنی پڑیں گی. وہ یہ کہ حجت خدا کے ماننے والے کے لیے ظلم کو للکارنا ضروری ہے. حجت خدا کا ماننے والا ظلم پر خاموش نہیں بیٹھ سکتا، چاہے آج تشریف لائیں چاہے 100 سال کے بعد تشریف لائیں، آپ کی اور میری ذمہ داری بنے گی کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں ظلم کو للکاریں. ظلم چاہے چھوٹا سا نظر آئے، یہاں باہر جا رہے ہوں ایک آدمی کسی آدمی کو بلا وجہ میں مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری اس کو روکیں، ظلم پہ کیوں صبر کریں. چاہے یہ نظر آتا ہوں کہ ملک کے اندر 20% لوگ پورے 80% کے اوپر ان کی گردنوں کو کاٹ کر اپنی زندگیوں کو تعمیر کے میں آسائشوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چاہے یہ ظلم، چاہے یہ ظلم ہو جو دنیا کی سطح کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ کا لشکر اٹھ کے آتا ہے، یہاں تک عراق کے مظلوم عوام کی گردنیں کاٹتا ہے اور ایران کے اوپر حملے کی تانتا ہے اور افغانستان کے اوپر تباہیاں مچا چکا ہے، ان تمام مظالم کے اوپر آواز نہ اٹھانا حجت خدا کے مخالفین کو موقع دینے کے برابر ہے. چاہے ظہور میں 5 سال ہوں چاہے ظہور میں 500 سال، ظلم پھر ظلم ہے، اور حجت خدا کا کام ہے ظلم کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ غیبت میں ہوں چاہے وہ ظہور کی حالت. تو ایزان محترم، ہمیں اپنی ذمہ داری کافی حد تک سمجھ میں آتی ہے. اب آئیے اس کو متصل کیجیے کربلا سے. کربلا کا درس کیا ہے؟ کیا کربلا کا درس ظلم سے لڑنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کربلا کا درس کیا تھا؟ ظلم قبول نہیں کرو، اتنا ہم اور آپ شعر و شاعری کے اندر کہتے ہیں ظلم قبول نہ کرو، ظلم قبول نہ کرو. مجھے بتائیے آخری دفعہ ظالم کو کب للکارا تھا؟ ٹھیک ہے، آپ نے ظلم قبول نہیں کیا، آپ نے ظالم کا مقابلہ کیا، تو بھائی وہ آخری دفعہ مقابلہ کب کیا تھا؟ زندگی میں آپ کو کوئی یاد ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے آخری دفعہ ظالم کو کب ہاتھ پکڑا تھا اس کو ظلم سے روکنے کے لیے. تو پھر آپ نے ظلم کا مقابلہ کون سا کیا؟ پھر آپ سید الشہداء کی سیرت پہ کب چلے؟ اب اگر یقیناً کوئی یہ کہے گا کہ اگر ہم چلیں گے تو مشکلات آئیں گی، کس نے کہا کہ ظلم کا مقابلہ کرنا آسان ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ظلم کا مقابلہ محلوں میں بیٹھ کر ہونا ہے؟ کس نے کہا کہ ظلم کے مقابلے کے لیے کوئی مصیبت نہیں اٹھانی ہے؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو گے مصیبت اٹھاؤ گے، ظلم کا مقابلہ کرو گے تو تمہیں کہیں نہ کہیں اپنا کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا. ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ظلم کے مقابلے کے اوپر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کس طریقے سے اپنی جانوں کی قربانی دی. ہم میں سے کتنے لوگ واقعی تیار ہیں؟ ابھی اپنے آپ سے پوچھے گا، آپ تیار ہیں 10 مہینے 1 سال کے لیے جیل میں جائیں؟ مجھے ظالم سے کیا توقع ہونی چاہیے؟ میں ظالم سے توقع کروں کہ مجھے اپنے ڈائننگ روم میں بٹھائے گا، لنچ کھلائے گا؟ میں تو ظالم سے یہی توقع کروں گا کہ ہاں جب میں اس کے خلاف بولوں گا تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، کم سے کم یہ کرے گا کہ مجھے کہیں نہ کہیں ڈالے گا. تو کیا اس کے لیے تیار نہ کروں اپنے آپ کو؟ کیا یہ توقع غلط توقع ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی کہ ہاں ایسا ہوگا. کیا ظالم سے یہ توقع کروں کہ وہ مثلا میں اس سے کہوں گا میری جان چھوڑ دو وہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیوں چھوڑ دے گا؟ ظالم سے کیا توقع کی جانی چاہیے؟ حجاج بن یوسف جیسے ظالم نے کیا کیا تھا؟ 3.5 لاکھ اہل بیت کے ماننے والوں کو شہید کر دیا تھا. اس صدام حسین جیسے ظالم نے کیا کیا؟ لاکھوں کاؤنٹ لیس مومنین کو شہید کر دیا، جیلوں کے اندر ڈال ڈال کے 12-12 سال ان کو جیلوں کے اندر سختیوں کے اندر رکھا ہے. کن سختیوں کے اندر جن کا ہم ذکر نہیں کر پائیں گے؟ ہم پر کوئی آنچ آئی نہیں ابھی تک، کیونکہ ہم نے للکارا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ظالم کو ظالم سمجھا ہی نہیں ہے. ایک طرح سے ہم ظلم کے نظام میں پلنے بڑھنے والے, پرامن زندگی گزارنے والے ہیں. ایکچولی ہم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا اس بات کو کہ ہمیں ظلم کے خلاف کچھ کرنا چاہیے, لہذا ہمیں کبھی کوئی گزن بھی نہیں آئی, ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں اٹھانی پڑی, اور جس کو اٹھانی پڑی اس کو ہم دیکھتے رہے, تماشا دیکھتے رہے کہ ہاں اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے. یہی ہوا نا ہمارے ساتھ. ہمارے دوست جیلوں کے اندر جن کا کوئی پرسان حل نہیں, جن کی کوئی خبر بھی نہیں ہے, اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمیں ان کی خبر لینے کے لیے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. یہی ہوا نا, عملاً یہی ہوا کہ جس نے ظلم کا مقابلہ کیا اور وہ جیلوں میں گیا تو ہم نے اس کی جیل میں جانے کی خبر بھی نہیں لی کہ جیل میں گیا تو باقی کیا ہوا. آیا اس کے خاندان میں کوئی مصیبت آئی؟ اس کے بیوی بچے نہیں تھے؟ آیا وہ سب کے سب اپنے باپ کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تڑپ نہیں رکھتے تھے؟ نہیں, ہم نے خبر نہیں لی, کیونکہ ہم نے ظلم کے مقابلہ کرنے والوں کا نہ صرف خود ظلم کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ ظلم کا مقابلہ کرنے والوں کا بھی ساتھ نہیں دیا. تو ہم پہ کوئی آنچ نہیں آئی, ہماری زندگیاں صحیح گزر گئی اور ہم مطمئن رہے کہ سب کچھ صحیح ہے. سب کچھ صحیح نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں, عراق کے اندر مر رہے ہیں, ہر جگہ مر رہے ہیں لوگ. سب کچھ صحیح ہوتا تو یہ مر کیوں رہے پھر؟ ہر روز اتنی تعداد کے اندر لوگ کیوں مر رہے ہیں پھر؟ کیوں ہمارے دوست احباب مصیبتوں کا نشانہ بن رہے ہیں پھر؟ سب کچھ خراب ہے یہاں پر. تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا, اپنے آپ کو کم سے کم ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار کریں. جب آپ امیر المومنین کی خطبات پڑھیا تو آپ کو نظر آئے گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب تمہیں پکارا جاتا ہے تو تم آتے کیوں نہیں؟ کہ جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ میدان میں آئیں تو آپ کہتے ہیں یہ کام کوئی اور کرے گا. جس وقت امیر المومنین کے روزے کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اور یہاں مظاہرے ارینج کیے جا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کوئی اور کرے گا. کون کرے گا؟ اللہ کے فرشتے آ کر بولیں گے کیا؟ میں اور آپ اگر ظلم کے خلاف نہیں بول پائے تو کون بولے گا پھر؟ کسی نے نہیں بولنا ہے پھر. اور ہم نے پھر حجت خدا کی نصرت کیا کی؟ تو یہ چیزیں بہت دو تو چار کی طرح واضح لگتی ہیں. کربلا کا پیغام بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو تمہیں کچھ قربان کرنا پڑے, تم قربان کرو. کیوں؟ تمہارے مولا اور آقا نے سب کچھ قربان کیا, تمہارے سید و سردار نے سب کچھ قربان کیا. یہ آپ کو اور مجھے بچپنے سے سیکھ لینے والے درس سیکھنے چاہیے تھے. کس جگہ سے سیکھنے چاہیے تھے؟ جو آپ کے نزدیک محترم ہے اس سے سیکھ لینا تھا. کون ہے آپ کے نزدیک محترم؟ رسول خدا کی ذات محترم ہے آپ کے نزدیک. آپ کو رسول خدا کی ذات سے سیکھ لینا چاہیے تھا کہ حق کی خاطر, ظلم کا مقابلہ کرنے کی خاطر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو وہ تنہ تنہا طائف کے میدان میں جاتے ہیں, تنہ تنہا طائف کے شہر میں جاتے ہیں, بچوں کو پتھر مارتے ہیں, ان کا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے اور وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں, انہوں نے سر نہیں چکایا. وہ جب مکے کی زندگی گزارتے ہیں تو 13 سال تک لوگوں کی زخم کھاتے رہتے ہیں, ان کی مصیبتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے ظلم کے مخالفت سے ہاتھ نہیں اٹھایا. جب وہ مدینہ تشریف لاتے ہیں تو مختلف جنگوں کا مقابلہ کرتے ہیں, متعدد دفعہ ان کے جسم کے اوپر ضرب لگتی ہے, انہوں نے دشمنی سے ہاتھ نہیں اٹھایا, انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا. اور جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو جو پہلی قربانی ظلم کے خلاف ہوئی وہ بی بی سیدہ کی ذات مقدس میں. اگر ولایت کے دفاع میں کوئی پہلا خون بہنے والا ہو تو وہ بی بی سیدہ کا مقدس خون, جو حق کے ولایت کے دفاع کے اندر بہ گیا. ظلم کے مقابلے کی داستان بہت پرانی ہے. ظلم کا مقابلہ کرنے کا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو سیدہ کے دروازے کو دیکھنا چاہیے, سیدہ کے جلتے ہوئے گھر کو دیکھنا چاہیے, سیدہ کے گھر کے اندر اٹھتی ہوئی اس آواز کو دیکھنا چاہیے کہ اے فضا مجھے تھام لے. اور یہ آواز اس وقت آ رہی تھی جب حسن و حسین اپنے گھر کے اندر تھے, ام کلثوم اور زینب اپنے گھر کے اندر تھی, اور وہ اپنے ماں کی اس عجیب حالت کو دیکھ رہی تھی. اور اس کے بعد جو اگلا منظر انہوں نے دیکھا وہ یہ کہ رسول کا داماد, رسول کا بھائی, اس کے گردن میں رسی بندھ جاتی ہے اور اس کو گلیوں گلیوں پھرایا جاتا ہے. اللہ کی نصرت میں چلنے والی شمشیر کے ساتھ ظلم کے نظام کا یہ مقابلہ کرنے والا سید و سردار, مولا اور آقا, میرا اور آپ کا امیر المومنین اپنی گردن کے اندر رسی بندوا کر ظلم کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. مصیبت ختم نہیں ہوئی, امیر المومنین کا مقابلہ ختم ہوا, امام حسن کا مقابلہ شروع ہو گیا. جگر کے 70 ٹکڑے کروا کر, قبر کے اوپر تیروں کی بارش کروا کر,
مقابلہ ختم نہیں ہوا, مقابلہ چلتا رہا. سید الشہداء اکبر بات پہنچ گئی, سید الشہداء نے اپنے شہپارے جمع کر لیے, کربلا کے میدان پہ کھڑا کر دیا. علی اکبر سے کہا, بیٹا تم آزاد ہو, ہمارا مارکہ شروع ہو چکا ہے, مارکہ ہوتا چلا گیا. اب ظلم کے نظام کے خلاف ایک آخری قربانی دینے کے لیے مولانی اصغر کو لے کر آ گئے. اے ظلم, اگر تجھے توڑنے کے لیے مجھے قربانی دینی ہے تو دیکھ, میں علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا, میں علی اصغر کو قربان کروں گا, اس کے مقدس خون کی قسم پوری دنیا پہ آگ لگا دوں گا, ظلم کے ایوانوں کو لرزا دوں گا. آج دنیا دیکھ پائے گی علی اصغر کے خون پر رونے والے موجود ہیں, کل اس دن مولا کا وارث آئے گا, علی اصغر کے خون کے نام پر پکارے گا, اور پوری دنیا کے اندر ایک بار سید الشہداء کا جہاد زندہ کر دے گا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار, تو جب آستہ محمد والے محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار, اس آئے کریمہ کے اندر جس منقلب کا تو نے وعدہ کیا ہے, تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے, پاک پروردگار اس تبدیل کرنے والے کو جلد از جلد اس زمین کے اوپر ظاہر فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, پاک پروردگار تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے حق میں ظلم کرنے والے, ان کے دشمن قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا, ان کی تعلیمات کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جن لوگوں نے سانے سامرہ جیسا انجام دیا ہے, پاک پروردگار اب تک واصل جہنم نہیں ہو تو اب جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار, پرچم اسلام کو, پرچم توحید و ایمان کو سربلندی عنایت فرما. اے پاک پروردگار, لشکر اسلام ایران حزب اللہ مومنین عراق کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, پاک پروردگار اس لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, پرچم کفر امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, پاک پروردگار